بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درود بھیجیں پر محمد وآل محمد پر. خداوند اعظم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند متعال کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. جب ہم آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, جب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں, جب رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام آیا, وہ چیزیں جو آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک بہت بنیادی حیثیت کی حامل تھیں, ان کی جانب نگاہ کرتے ہیں, تو ہمیں ایک ایسا عنصر جو مسلسل بغیر کسی فاصلے کے, بغیر کسی گیپ کے, تمام آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے, وہ ہے معاشرے کی اصلاح. یعنی اتنا زیادہ ہی ہمیں عنصر نظر آ رہا ہے کہ جس کو ہم کسی بھی دور کے اندر اگنور نہیں کر سکتے. حالانکہ اس کی کیا کیفیت ہے, اس اصلاح کے کیا مراحل ہیں, آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اجتماعی سیرت کے اندر اس اصلاح کے طریقہ کار اتنے مختلف ہمیں کیوں نظر آتے ہیں, اگر موقع لگا تو یہ بھی درمیان میں انشاءاللہ ڈسکس ہوگا. تصور کریں کہ 124,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ان کا مقدمہ قرار دیا کہ اس کے بعد جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, وہ خود, ان کے ساتھ جو شخصیات ملحق تھیں, وہ خود رسول اللہ کی تعلیمات, یہ تمام احکام, یہ سب چیزیں آخری دین کے طور پر خداوند متعال بھیج رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی جا سکے. قرآن میں مختلف مقامات پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہدف کو بیان کیا گیا. ایک مقام پر کہا گیا کہ ان کو بھیجا گیا کس لیے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین کو تمام دنیا کے اوپر, دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر غالب کر دیا جائے. یعنی قرآن واضح طور پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہدف کی جب بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں کس لیے, لیظہرہ, کہ اس دین کو ظاہر کر دیا جائے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام ادیان, یعنی ہر فکر, ہر نظریے, دین کو ہم تعریف جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آئینِ زندگی, یعنی ہمارے زندگی کے جو تمام پہلو ہیں ان کو منظم کرنے والے جو مکتب ہے, جو قوانین ہیں, جو شریعت ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دین. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہدف کو بیان کیا کس عنوان سے, کہ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے. انبیاء کے ہدف کو بیان کیا گیا اس عنوان سے کہ لیقوم الناس بالقسط, لوگ عدالت کے لیے قیام کریں, لوگ اٹھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ائمہ کی دیگر آگے بڑھتے ہیں, امیر المومنین کا دور آتا ہے تو ہمیں وہاں پر جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نظر آ رہی ہے وہ ایک, یعنی ہم جن چیزوں کو زیادہ یاد کیا کرتے ہیں وہ تمام وہ چیزیں جو اجتماعی حیثیت کی حامل ہیں. اسی طرح جب آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئے, اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئے, کربلا کا آغاز کس اس امام کا جو مکتوب, پہلا ایک آفیشیل لیٹر ہے ایک طرح سے بنی ہاشم کے نام, جس میں امام کیا فرماتے ہیں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. خالی کربلا نہیں, اس سے پہلے جب معاویہ کا دور تھا تو امام علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ منا دیتے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ, یعنی دعا کے دوران, کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ میں چاہتا ہوں اس امت کی اصلاح کروں, تیرے بندوں کی اصلاح کروں, جس معاشرے کے اندر یہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کروں جو فاسد ہو گئی ہے, اس کی فضا فاسد ہو گئی ہے, اس کے اندر انحراف آ گیا ہے, یہ اپنی اصل سے ہٹ گئے. لہٰذا جب ہم آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بلا ناغا جو بنیادی ترین چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر اگر اس کو خلاصہ کیا جائے, چاہے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی جد و جہد ہو, چاہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادی زندگی ہو، یہ سب کی سب اس دنیا کے اندر اگر اس کا ہم ہدف دیکھتے ہیں، ایک ہدف وہ ہے جو معنوی ہدف ہے، خداوند متعال کا قرب ہے، لقاء اللہ کی منزل ہے، انسان کا کمال حاصل کرنا ہے. فی الحال ہم اس کی بات نہیں کر رہے، وہ یقیناً ہے. ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی عبادت انجام دے رہے ہیں، ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ان قوانین کے ذریعے، اللہ کی شریعت کے ذریعے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے جس چیز کو ہمیں ایک نتیجے کے طور پر دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے اندر اصلاح کا مرحلہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ اس دنیا سے فساد ختم ہو جائے اور اس دنیا کی اصلاح ہو سکے. اب اس کے مختلف مراحل ہیں، ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام، یعنی ہم دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کے بعد، بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، بعض دفعہ یہ بات ہمارے الفاظ میں بھی آ جاتی ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام گوشہ نشین ہو گئے تھے، ان کا معاشرے سے کوئی مستقیم رابطہ نہیں تھا. جبکہ ہم دیکھیں ایسا نہیں ہے، کاملاً برعکس ہے. ان تمام اختلافات کے باوجود کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو حقدار جانتے ہیں اس خلافت کا، اس حاکمیت کا، باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح اور کئی جگہ الفاظ میں بھی، اپنے بیانات کے اندر بھی اس چیز کو ادا کرتے ہیں. ہمارا بھی بنیادی اختلاف دیگر جو غیر شیعہ مسلمان ہیں ان سے اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم حق حاکمیت صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جانتے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ سارے کے سارے باقی غیر شیعہ مسلمان جو ہیں مثلا وہ امیر المومنین کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. نہیں، بہت سارے غیر شیعہ مسلمان بھی امیر المومنین کو رسول اللہ کے بعد باقی تمام اصحاب افراد مسلمانوں کے اوپر بافضیلت جانتے ہیں. ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے نظریاتی، عقیدتی، ہمارا کیا اختلاف ہے؟ وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو حکومت کرنے کا حق تھا، معاشرے کی اصلاح میں جو مہم ترین ذمہ داری ہے اس کا حق تھا، تو وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہ حق ان سے چھین لیا گیا، امت نے یہ حق ان تک پہنچنے نہیں دیا. اب یہ حق کسی کے بھی پاس آیا، بالآخر بظاہر یہ حق امیر المومنین کے پاس نہیں ہے، ان کی اولاد کے پاس نہیں ہے، مگر یہ کہ پوری اس 250 سالہ زندگی کے اندر 4-4.5 سال کا عرصہ ہے جو ہم ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی امیر المومنین کے 4 سال تقریباً، 4.25 سال اور 5-6 مہینے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت. اس کے علاوہ یہ حق، یہ ذمہ داری ائمہ کو ادا کرنے نہیں دی گئی. تو کیا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھ گئے؟ ائمہ نے کوئی کوشش نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی ان سے ائمہ کا اختلاف تھا، ائمہ ان کو حق نہیں سمجھتے تھے، ائمہ ان کو اہل نہیں سمجھتے تھے. نہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ائمہ ان کو حق نہیں سمجھتے تھے، ائمہ ان کو اہل نہیں سمجھتے تھے، لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریک کے اندر، یہ جو اسلام کا ایک سسٹم نظام قائم ہوا تھا، اس کے اندر اپنا رول پلے کیا، اجتماعی رول پلے کیا. چاہے وہ مختلف ایسی جسے ہم کہتے ہیں کہ انفلوئنسر جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہوں، چاہے وہ علمی طور پر ہوں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد تھے. یعنی خلفائے ثلاثہ کے ادوار کے اندر کئی ایسے گورنر تھے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے جنہوں نے اس گورنری کو انتخاب کیا تھا. خود خلیفہ دوم کے دور میں کتنی ہمارے پاس روایات ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس پلاننگ کے اندر جو حکومت کیا کرتی تھی، اس کے اندر شریک ہوتے تھے، مشورے دیتے تھے اور گائیڈ کیا کرتے تھے خلوص کے ساتھ. کس لیے؟ در حقیقت وہی معاشرے کی اصلاح کے لیے. اب ٹھیک ہے کہ انسان اس وہ جو کامل ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا اس سے جدا ہو گیا، یعنی امام معصوم اس کی حاکمیت نہیں کر رہا، اس کی بظاہر رہبری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ایک فاصلہ آ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ہدف سے دور ہو گئے. نہیں، امت اس ہدف سے دور ہوئی ہے. ائمہ کے شیعہ، ائمہ کے ماننے والے یہ سب مسلسل اس تحریک کا حصہ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ائمہ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے، امام صادق کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے، امام کاظم علیہ السلام کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے، حکومتی مشینری کے اندر لوگ موجود ہیں، سیاسی طور پر یا علمی طور پر، مثلا ایسے افراد جو عالم اسلام کی علمی بڑی شخصیات ہیں. جب بنو عباس کا دور تھا تو مختلف جو علوم ہیں، فلسفہ، حکمت، مختلف دیگر چیزیں جو ہیں پوری دنیا سے عالم اسلام کے اندر آ رہی تھیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان آ رہی تھیں، ترجمے ہو رہے تھے کتابوں کے. یہاں پر آئمہ علیہ السلام کا ایک بنیادی رول ہے کہ اسی بنی عباس کے دور میں آج تاریخی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سویلائزیشن کے طور پہ، تمدن کے طور پہ گولڈن ایج کہلاتی ہے۔ کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ اس وقت عالم اسلام کا جو تمدن تھا وہ تقریباً ایک دنیا کے بڑے حصے کے اوپر غالب تھا۔ تمام نقائص کے باوجود اسلام کے اندر انحراف آ گیا، لیڈرشپ کسی اور کو دے دی گئی، احکام، عقائد، بنیادیں، بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل کی گئیں، لیکن اسلام کے اندر، اس کے باوجود، اتنے تمام مسائل کے باوجود اتنی قدرت تھی کہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوا سکے، اور اس نے منوایا۔ یعنی آج بھی اس دور کو سویلائزیشن کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دور میں علم یہاں سے پھیلا، اس دور کے اندر کلچر، یہاں کا کلچر دنیا کے اندر پھیلا گیا۔ لہذا یہ چیز مسلمانوں نے طے کی۔ آپ بعد میں بھی دیکھیں، یعنی اتنی جاذبیت تھی اسلام کے اندر، اتنی قدرت تھی اسلام کے اندر اصلاح کی، کہ جب منگول اٹیک کرتے ہیں عراق کے اوپر اور یہ سارا ایریا فتح کرتے ہیں، ظاہری طور پر کیونکہ اکثریت اہل سنت کی تھی اور حکومت بھی ان کی تھی، خواجہ نصیر الدین طوسی ایک شخصیت گزرے ہماری، انہوں نے منگولوں کی مخالفت نہیں کی، سکوت اختیار کیا، اور بعض شواہد اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے بعض جگہ جب منگول سیٹل ہو گئے، ان کی حکومت بن گئی، تو بعض جگہ حکومتی مسائل کے اندر ان کی مشاورت بھی کی، ان کو مشورہ بھی دیا۔ لیکن اس کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کام کا نتیجہ نکلا کہ دو نسلوں کے اندر اندر یہ منگول جو دین کو نہیں مانتے تھے، جو کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے، ایک جنگلی قوم سمجھی جاتی تھی، مسلمانوں کو ان کے ساتھ سب سے بڑا لڑنے میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ان سے اتنی بدبو آتی تھی کہ مسلمان کہتے تھے لڑنا آسان ہے لیکن ان کے قریب جانا مشکل ہے۔ لیکن یہی منگول کیا ہوا، دو نسلوں کے بعد ان کے تمام نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ وہ جو دنیا فتح کرتی آ رہی تھی قوم، وہ جو کہیں آ کر نہیں رک رہی تھی، وہ اس کا جب ایک طرح سے تقابل، ایک رابطہ ایک شیعہ عالم دین، شیعہ مجتہد فقی سے ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، دو نسلوں کے اندر یہ پوری قوم مسلمان ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی یعنی زندگی کے اندر دیکھیں، دیکھیں اسلام جس اسپیڈ سے پھیلا، آج جس اسپیڈ سے پھیل رہا ہے، جو مسلمانوں کے درمیان جذبہ موجود ہے، تمام انحراف کے باوجود، تمام مسائل کے باوجود، جو ایثار، قربانی، جو روح اسلام سے بالآخر ابھی تک مسلمان چپکے میں، یہ اسلام کی ایک قدرت ہے، اسلام کی ایک جسے کہتے ہیں توانائی ہے۔ اتنے مشکلات کے باوجود بالآخر یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ تمام مشکلات آتی ہیں، ظلم سہے جاتے ہیں، ظلم ڈھائے جاتے ہیں، حکومتیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، داخلی جنگیں ہوتی ہیں، بالآخر آخر میں آ کے یہ ایک حد تک کامیاب، یعنی کچھ عرصے کے زوال کے بعد یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی تمام مشکلات کے باوجود، تمام مسائل کے باوجود، بالآخر دوبارہ ایک اسلام کی جو نشاط ثانی ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، لوگ دوبارہ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اسلام آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ دنیا کے اندر اگر چیریٹی کہیں سب سے زیادہ کلیکٹ کی جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے، گرچہ وہ تعداد میں اقلیت کے اندر ہے۔ اسی طرح بہت ساری آج سپر پاور کے خلاف، ظلم و استبداد کے خلاف اگر کوئی آواز ہے تو مسلمانوں کی آواز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا وہ اجتماعی پہلو ہے جو بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں رہتا۔ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رول پلے کیا، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر موجود تھا، ان کی سیرت کے اندر یہ چیز نظر آتی تھی، لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آئمہ لا تعلق ہو گئے تھے اور اس لا تعلقی کے باوجود کہ اسلام پھیل رہا ہے، نہیں، آئمہ کا تعلق رہا تھا۔ آپ دیکھیں بعد میں بھی اگر ہم دیگر مراجع کے دور میں آتے ہیں، یعنی غیبت، چلیں امام معصوم کو آپ تصور کر لیں، دیکھیں امام معصوم کی غیبت میں ایک غیر معصوم فقی آ کر اسی سیرت پر عمل کرتا ہے، جیسے میں نے خواجہ نصیر الدین طوسی کی مثال دی، شیخ طوسی کی مثال ہمارے سامنے ہے، خود انقلاب اسلامی سے قبل آیت اللہ بروجردی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کے اندر تمام، یعنی دیکھیں دشمن یہ چاہتا تھا کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ کسی طرح اجتماع سے، سوسائٹی سے نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بالآخر ان کو ایک سیاسی طور پر جو عہدہ تھا ان کا، ان سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس غم کے اندر، اس غصے کے اندر احتجاجی طور پر وہ اپنا اس معاشرے کے اندر رول پلے نہیں کر پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آئمہ سائڈ پر ہو جاتے تو اسلام، وہ مشکلات تو اپنی جگہ تھیں لیکن جو اسلام کی روح تھی وہ سب کی سب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی، جو آئمہ کے اس فعالیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بچی رہی۔ دشمن کا یہ پلان تھا اور آج تک یہی پلان ہے کہ وہ ہمارے اور دین کے درمیان مکمل فاصلہ ڈالنا چاہتا ہے. آئمہ کی سیرت کے اندر یہ تھا کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مشکلات کے باوجود، تمام اختلافات کے باوجود اور بنیادی اختلافات کے باوجود، جسے ہم کہتے ہیں فارسی میں متن جام ہے، یعنی بالکل معاشرے کے مرکز کے اندر رہتے تھے، اپنی حیثیت منواتے تھے معاشرے کے مرکز کے اندر. لہٰذا ٹھیک ہے آج ہمارے یہاں مسجدیں الگ ہوئی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کامل ہیں، مسلمانوں کے فرقوں میں آپس میں اچھی خاصی اتنی جدائیں کہ ہم کبھی بھی وہ ساتھ انجام نہیں دیتے، بہت ہی ریئر ایک اتحاد کے لیے ایک نمائشی چیز انجام پاتی ہے. لیکن آئمہ کے دور کے اندر ایسا نہیں تھا. آئمہ اپنے شیعوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ ان کے، یعنی اہل سنت کے ساتھ، جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اس طرح نہیں ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کی عیادت کرو، ان کی مسجدوں میں جاؤ. آئمہ اپنے شاگردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان کے فتاوی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان کی فقہ آئمہ کے شاگرد بیان کیا کرتے تھے. حتیٰ ہمارے مجتہدین ایک حد تک، یعنی وہ دور گزرا ہے کہ جب فقہ مقالن لکھی گئی، ہمارے مجتہدین نے فتاوی دیا اہل سنت کے مکتب کے مطابق، یعنی ان کے لیے اپنے، یعنی وہ بیان کرتے تھے بھائی اگر اہل سنت ہے تو ہم اہل سنت کے اس مبنا کے مطابق یہ نتیجہ دے رہے ہیں، آپ اہل سنت اس پر عمل کریں، شیعہ اس پر عمل کریں جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق. یعنی اس حد تک انفلوئنس تھا، چاہے وہ اگر بعض ادوار کے اندر دیکھیں تو مخفیانہ ہے، جیسے علی ابن یقین کا مسئلہ ہمارے سامنے، کہ مخفیانہ طور پر، یعنی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ وہاں پر اپنے آپ کو شیعہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں شیعہ ہوں، اس عنوان سے اس منصب کے اوپر آ جائے. لہٰذا وہاں پر تقیہ اختیار کیا گیا، وہاں پہ مثلا علی ابن یقین اپنا یہ عقیدہ چھپاتے ہیں. اتنی سخت روایات، اتنے سخت حالات واقعات بیان ہوئے تاریخ کے اندر جو ہم بعض دفعہ تصور نہیں کر سکتے. یعنی اگر آئمہ کی سیرت سے ہمیں نہیں پتہ لگتا آئمہ کے اقوال سے کہ علی ابن یقین شیعہ ہیں، تو کئی موارد کے اوپر ایک باہر سے دیکھنے والا شخص علی ابن یقین کو عباسیوں کا ایک نمائندہ تصور کرتا. اتنے واقعات ہیں ہمارے اس طرح کے کہ انہوں نے اس بار آخر وقت تک کوشش کی کہ کہیں ان کا جو شیعی تشخص ہے، جو شیعہ ہونا ہے، وہ ظاہر نہ ہو. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ جس منصب پر بیٹھے اس کے ذریعے انہوں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ظاہر میں بھی ان حکومتوں کو قبول کر رہے تھے، نہیں. واضح تھا کہ شیعت کا عقیدہ کیا ہے، شیعت اللہ کے نمائندے کے علاوہ کسی اور کو حاکم تسلیم نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو حاکم نہیں مان رہے، یا حاکم جو الہی حاکم ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو شیعہ بالکل سائڈ پر ہو جائیں. لہذا ایک دفعہ درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد پر. لہذا جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک پورا مکتب کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے. اسلام صرف ان مکاتب کی طرح نہیں ہے جو ہمیں چند انفرادی اعمال بیان کر دے اور بولے کہ مثلا تم نے یہ یہ انجام دینا ہے اور اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم. اگر اتنا ہوتا تو کسی امام کے اوپر ظلم نہیں ہوتا. آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام سب کے سب یا زہر دیا گیا یا تلوار سے قتل کیے گئے. تمام کے تمام آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندانوں میں ڈالا گیا. تمام آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یا نظر بند کیا گیا یا زندانوں میں ڈالا گیا. مصیبتیں اٹھائیں، ظلم و ستم کیا گیا ان پر ہر وقت. یعنی ہر مرحلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر بادشاہ جو ہوتا تھا اس دور کا، وہ ان سے ایک دشمنی اس کے دل کے اندر موجود ہوتی تھی، چاہے بظاہر جتنا اچھا کیوں نہ ہو. اور وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس راستے سے ہٹا دے. کیوں؟ کیونکہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. نہیں، یہ چیزیں تھیں اور یہ لازمی تھیں، یہ مقدمہ تھیں، اس کے بغیر دوسرا کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو ظاہری بعض چیزیں ہیں، یہ دیگر افراد بھی انجام دے رہے تھے جن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. آج عالمی استقبال کو ہر شیعہ سے خطرہ نہیں ہوتا، ہر سنی سے خطرہ نہیں ہوتا. جو ایسا کام کرتا ہے کہ جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے خطرہ ہوتا ہے. اب بعض دفعہ، یعنی اس کا یہ کام سامنے آ جاتا ہے، بعض دفعہ سامنے نہیں آتا. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی تھا. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کیا کرتے تھے، اور وہ کام طبیعی طور پر، نیچرل طور پر اس وقت کے حاکم کے خلاف جاتا تھا. جب بھی معاشرے کی اصلاح کی بات آئے گی، عدالت کی احیاء کی بات آئے گی، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی بات آئے گی، معاشرے کے اندر ظلم و ستم کے خاتمے کی بات آئے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظالم حکمران ہیں، جو جابر نااہل حکمران ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے گا. ہاں ایک دفعہ آپ یا آپ کے ماننے والے یعنی امام اور امام کے ماننے والے اتنے اس پلاننگ کے مطابق چلتے ہیں کہ اس ظالم کو معلوم نہیں ہوتا. مخفیانہ تحریک ہے, تقیہ کے طور پر یہ تحریک چل رہی ہے, ظالم کو معلوم نہیں ہوتا, تو وہ مہلت زیادہ مل جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ راز فاش ہو جاتا ہے, بعض دفعہ وکی لیک کی طرح اس طرح کی چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں. یہ تھا ہمارے پاس واضح روایات کے اندر اس طرح, یعنی خود قریبی افراد بعض دفعہ گھر والے یعنی جیسے سید ہم کہتے ہیں بنی ہاشم امام کی اولادیں, یہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے راز لیک کیا کرتے تھے, کہاں سے پیسہ آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کون ان کا نمائندہ ہے, دربار میں ان کا بندہ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ سب کام کر رہے ہوتے تھے. بالآخر کوئی ایسا کام آئمہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان باتوں کو چھپانا ہوتا تھا. اگر آئمہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس بات کو چھپانا ہے, تو کیوں خامہ خواہ لوگوں سے اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا دربار میں بندہ کون ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. یعنی اس حد تک تھا کہ اس دور کے اندر ایک مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ کس امام معصوم کے بات ہے, امام ایک لکڑی کا ٹکڑا لکڑی سمپل لکڑی دیتے ہیں ایک اپنے صحابی کو, کہتے ہیں جاؤ یہ لکڑی وہاں دے کر آ جاؤ. وہ بھی لکڑی سمجھ رہا ہوتا کہ خالی یہ لکڑی ہے, گھماتا اچھالتا کودتا جا رہا ہوتا ہے, لکڑی زمین پہ گرتی ہے, کھلتی ہے, اس کے اندر لیٹرز ہوتے ہیں یعنی پرچے ہوتے ہیں اس کے اندر لپٹے ہوئے, یعنی ایک باقاعدہ ایک انویلپ ٹائپ کا وہ لکڑی, سمپل سی سادی لکڑی. اس دور کے اندر آپ سوچیں کتنا ایک مخفیانہ کام ہو رہا ہے. وہ اسے سمجھ نہیں آتا, کچھ کوڈ ورڈنگ لکھی ہوتی ہے اس کے اندر, وہ سمجھ نہیں پاتا. آتا امام کے پاس اور آ کے کہتا ہے یہ ٹوٹ گئی تھی اندر سے, یہ نکلا. امام کہتا ہے کس نے کہا تھا تمہیں کھیلتے ہوئے جاؤ, یہ تمہیں کہا تھا, یہ امانت ہے وہاں پہنچ. کہتا ہے مجھے نہیں کیا پتا تھا, میں سمجھتا تھا صرف لکڑی ہے. اب امام اس کے اندر یہ تو نہیں بتایا ہوگا نا کہ مثلاً اچھی باتیں کرنی چاہیے, اسے چھپا دینا, کسی کو بتانا نہیں کہ اچھی باتیں کرنی چاہیے, والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے, پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں. نہیں, یہ چیزیں تو عام تھیں, یہ چیزیں تو واضح طور پر بیان ہو رہی تھیں. بالآخر کوئی ایسی چیز تھی جس کو آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام چھپا کر بیان کر رہے تھے. وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ وہی چیزیں تھیں جس سے اس وقت کے حاکموں کو, اس وقت کے حکمرانوں کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ ظلم کی بنیاد کے اوپر اس حکومت کو انجام دے رہے تھے, جبکہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام حق کی بنیاد پر. خلاصہ یہ مقدمہ صرف عرض کرنے کا مقصد یہ, چاہے آئمہ کی سیاسی جد و جہد ہو, چاہے آئمہ کی کوئی اجتماعی فعالیت ہو, چاہے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض ایسی نجی محافل جو ہمیں بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کا کوئی معاشرے پہ ڈائریکٹ کوئی افیکٹ ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب کے ذریعے معاشرے کی اصلاح چاہ رہے تھے. اور چاہے وہ اصلاح جسے ہم موجودہ دور میں اصلاحات کہتے ہیں, ریفارمز جو کہتے ہیں, اس کے ذریعے ہو, چاہے وہ انقلاب کے ذریعے ہو, لیکن آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام بالآخر کچھ نہ کچھ اجتماعی فعالیت کر رہے تھے, اور دین کی روح جس طرح بیان کر رہے تھے اس کے اندر یہ اجتماعی فعالیت بہت اہم تھی, خصوصاً شیعوں کے اندر. یعنی تشیع تو آپ سوچیں نا کہ ایک کاملاً جو اختلاف وجود میں آیا وہ کاملاً ایک سیاسی مسئلے کے اوپر تھا. نماز, روزہ, ہاتھ باندھنا, ہاتھ کھولنا, یہ اس وقت کے مسائل نہیں ہیں. یہ سارے بعد میں آ کر امام صادق امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس دور میں آ کے یہ مسائل ایجاد ہونا شروع ہوئے کہ بھائی ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد یہ مسائل نہیں تھے. ہاں میکسیمم امیر مومنین کے دور میں آ کے تراویح کا مسئلہ مثلاً شروع ہوا تھا کہ امیر مومنین نے مخالفت کی تھی, لیکن اوور آل ایک عام زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر وہ والی ڈویژن, اختلافات, فقہی اختلافات ہمیں نظر نہیں آتے. جو اختلافات نظر آتے ہیں, جو امیر المومنین کا اسٹانس نظر آتا ہے, جو اقدامات نظر آتے ہیں, وہ سیاسی اقدامات ہیں. ہم جن افراد کے نام لیتے ہیں, چاہے وہ اصحاب میں ہو, چاہے وہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں ہو, ان میں سے ہمیں ہم ان کے فقہی یا ان کے جو انفرادی زندگی کے اعمال ہیں اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حکومت میں ساتھ تھے یا حکومت میں ساتھ نہیں تھے, جنگ میں ساتھ تھے یا جنگ میں ساتھ نہیں تھے. ہمیں نام بھی نہیں یاد ان افراد کے جو ان دونوں جگہ قرار نہیں پاتے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے, ہم تو کسی کو نہیں جانتے. ہم کن کو جانتے ہیں؟ ان کو جانتے ہیں جو یا آئمہ کے ساتھ فرنٹ پر موجود تھے یا آئمہ کے مقابل فرنٹ پر موجود تھے, ورنہ ہزاروں کی تعداد میں اصحاب موجود تھے, ہم کسی کے نام نہیں جانتے. بہت ہی شاذ و نادر کسی کا واقعہ آ گیا, لا بلائے کلام کوئی داستان اس طرح آ گیا تو آ گیا, ورنہ ہم چاہے مدح کریں کسی کی, یعنی تعریف کریں کسی صحابی کی, چاہے ہم کسی صحابی کی جو آئمہ کے مقابل آئے ان کی مخالفت کریں, ان سے برات کا اظہار کریں, دونوں یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی ہم مدح کر رہے ہیں انہوں نے آئمہ کا سیاسی مرحلے کے اوپر ساتھ دیا, اور جن کی ہم مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے آئمہ کے سیاسی اقدامات کی مخالفت کی. آپ جتنے اصحاب کے نام یاد ہیں آپ اپنے ذہن کے اندر شمار کرنا شروع کر دیں, چاہے وہ آخر تک حق پر ہو, چاہے وہ آخر تک آخر میں آ کر ان کی عاقبت بخیری نہ ہو سکی ہو. ہم ان کو جانتے ہیں کس عنوان سے, ان کے سیاسی اقدامات کی وجہ سے. بس روح کہاں کی حاکم آ رہی ہے جب اسلام بات کر رہا ہے, جب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی بات کر رہے ہیں, تو معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کی بات آ رہی ہے جس سے مختلف مسائل جنم لیے جا رہے ہیں, چاہے وہ مثبت مسائل ہوں چاہے وہ منفی مسائل ہوں. ساری جنگ اجتماعی فعالیت کے اوپر ہے, ساری جنگ سیاسی مسائل کے اوپر ہے. رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے کیا دو مشہور لقب تھے آپ کے؟ صادق اور امین. کیوں کہا جاتا تھا صادق امین؟ کیونکہ اتنا شخصیت رسول اللہ کی واضح تھی کفار کے سامنے کہ وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے, یہ کچھ کہہ دیتے تھے تو اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. کئی اختلاف ہوتے تھے مکے کے اندر, بعض مشہور ایسے قراردادیں ہیں جو پورا جو مکے کا معاشرہ ہے وہ آپس میں لڑ رہا تھا, تو وہاں رسول اللہ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا. لیکن یہی رسول اللہ جب آ کر کہتے ہیں کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس اونٹ کے پیچھے سے, اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا, قبول کرو گے؟ سب کہتے ہیں جی قبول کریں گے. کہتے ہیں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور میں اس کا رسول. سارے جو صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے, جو رسول اللہ کہتے تھے قبول کرتے تھے, یہاں پر آ کے رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا برائی تھی اس کے اندر؟ جو لا الہ الا اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا, اس لا الہ الا اللہ کے اندر اور جو آج ہم زبان سے جاری کرتے ہیں اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. میں ایک مثال دوں, اہل مشہور کہاوت ہے, حتیٰ علماء نے بھی بیان کی ہے یہ داستان, یعنی احتمال قوی ہے کہ سچی داستان ہے, میں نے خود کسی کتاب میں تاریخ کے نہیں پڑھا, لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں جب انگریز حاکم تھے, ایک ان کا کمانڈر پولیس والا آرمی کا جو بھی ہے وہ آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اذان کا وقت ہوتا ہے, اذان شروع ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, ایک دم دیکھتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ گھروں سے نکلنا شروع ہو رہے ہیں, پھر اذان دیتا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور آخر تک نماز اذان کامل ہو جاتی ہے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہے کہ ہر کوئی گھر سے نکل رہا ہے, پورا محلہ نکل رہا ہے, مسجد کی طرف جا رہے ہیں, آخر کوئی ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے نا, جبھی تو اتنی آرام سے لوگ ایک اعلان کے اوپر ساری پبلک نکلے آ رہی ہے. اس کا جو مشیر ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے, کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ, کیا آوازیں آئی تھیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دم جو ہے وہ گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے, جانے لگے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, اور اس کا ترجمہ بتاتے جاتا ہے. تو وہ جو انگریز کمانڈر ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر یہ اذانیں اسی طرح چلتی رہیں تو یہ تو کبھی بھی ہمارے تحت کنٹرول نہیں آ پائیں گے, ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر پائیں گے. یہ تو بڑے خطرناک نعرے لگائے جا رہے ہیں مائک سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, کسی کو معبود نہیں مانیں گے, اس کی اطاعت نہیں کریں گے, تو ہم کب ہماری بات کون مانے گا اگر سارے اللہ کے پیچھے چلے گئے؟ تو ہم کس پر حکومت کریں گے اگر کسی اور کو حق حاکمیت حاصل نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں, پریشان نہ ہو, یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان نعروں کا کیا مطلب ہے. یہ جو جا رہے ہیں نا, یہ صرف نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطلب کیا ہے. دیکھیں جب رسول اللہ اس دور کے اندر کہہ رہے ہیں نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں مثلا صرف یا علی مدد کہہ دو اور تمہارا جو ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ دنیا آخرت کے حل ہو جائیں گے. کہنے کا مسئلہ نہیں ہے, قائل ہونے کا مسئلہ ہے. اور اس وقت دشمن اس کی حساسیت کو جانتا تھا, اور جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا وہ بھی اس بات کا پابند تھا, وہ اس وقت معاشرے کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا, تو ہر وہ چیز جو آ کر اس کے اوپر حکم چلا رہی ہے یہ اس کا انکار کیا کرتا تھا. کہتا میں صرف اور صرف کس کو مانتا ہوں؟ اللہ کو مانتا ہوں, بس میں تمہاری بات نہیں مان سکتا, تمہارے آرڈرز نہیں مان سکتا, اس معاشرے کے اوپر قانون تمہارا نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں. لیکن آج اور اسی طرح امیر المومنین کو جب ہم کہتے ہیں, اس وقت اگر کوئی مثلا ثقیفہ کے وقت یا مثلا امیر المومنین کے جب یہ داخلی جنگیں ہو رہی ہیں عالم اسلام کے اندر, اس وقت اگر کوئی علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے تو اس کا ایک معنی ہے, اور آج ہم علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں اس کا ایک الگ معنی ہے. فرق ہے ہم دونوں کے, یعنی بیان کے اندر ہمارے عقیدوں کے اندر ایک طرح سے. یعنی شہید صدر علیہ رحمہ نے ایک جگہ ایک گفتگو کی ہے کہ جو اصلاحی تحریکیں ہوتی ہیں, دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اصلاح ہے, رسول اللہ کا مقصد اصلاح, امام حسین واضح طور پر لفظ اصلاح استعمال کر رہے ہیں. شہید صدر کہتے ہیں جو اصلاحی تحریکیں ہوتی ہیں ان کے اندر تین بنیادی عناصر ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ صحیح مکتب ہونا چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, یعنی اس کے اہداف واضح ہونے چاہیے, اس کے مقاصد واضح ہونے چاہیے, وہ انسانوں کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے, وہ انسانوں کو کیا دیکھتا ہے, اس کائنات کے بارے میں اس کا کیا تصور ہے. یہ تمام چیزیں اگر صحیح ہیں تو یہ مکتب صحیح ہے, یعنی اس کے تمام قوانین واقعے کے مطابق ہیں, یہ مکتب صحیح ہے. دوسری چیز, یہ مکتب تو صحیح ہے, اس کے جو ماننے والے ہیں, اس کا جو نام لینے والے ہیں, انہیں بھی اس مکتب کی صحیح شناخت ہو. ممکن ہے مکتب صحیح ہے, دین صحیح ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے, رسول اللہ کی تعلیمات ہیں, اہل بیت کی تعلیمات ہیں, لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات ایگزیکٹ ہیں کیا, رسول اللہ کی تعلیمات ہیں کیا, اسلام ہے کیا. جب یہ معلوم نہیں ہے تو یہ پرابلم کریٹ کرے گا. بس دوسری چیز کیا امپورٹنٹ ہے کہ صحیح شناخت ہو مکتب کی, اور تیسری چیز اصلاح کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس مکتب کے اوپر انسان اس قوم کا ایمان بھی ہو. شہید صدر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان تین جو عناصر ہیں جو مل کر اصلاح کا پہلو ایجاد کرتے ہیں, ہمارے پاس صحیح مکتب موجود ہے, ہمارے پاس صحیح طور پر ایمان رکھنا اس مکتب کے اوپر موجود ہے, یعنی ہماری قوم, مسلمان قوم, شیعہ قوم اپنے مکتب کے اوپر صحیح ایمان رکھتی ہے, واقعی ایمان رکھتی ہے, جان دینے کو تیار ہے, اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے. صرف ایک مسئلہ ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا مکتب کیا ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے. یہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر سمجھ رہی ہے کہ مثلا اہل بیت نے اتنا بتایا, اس سے زیادہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ کبھی بھی حرکت ان کے اندر ایجاد نہیں ہوتی, ان کے اندر فعالیت ایجاد نہیں ہوتی, یہ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, یہ معاشرے کے اندر کوئی اصلاح نہیں لا سکتے. یہ دیکھتے رہیں گے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے نکلیں گے, کربلا پہنچ جائیں گے, یہ دیکھتے رہیں گے, ان کو پرابلم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اسلام سمجھا ہے وہ بہت مختلف ہے اس چیز سے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے, اس چیز سے جو آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں, اس چیز سے جو امام حسین نے بیان کیا. جب یہ فرق آ جائے گا, اور یہ فرق کیسے آیا, یہ فرق بالآخر دشمن بیکار تو نہیں بیٹھا ہوا, ہم بیکار بیٹھے ہوئے ہیں نا. دشمن تمام ظلم و ستم, تمام مشکلات, ان تمام کے باوجود اس نے اپنا کام جو کیا وہ تو کیا. وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام نابود ہو جائے, وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اور اسلام کے درمیان مکمل فاصلہ آ جائے, لیکن اسلام کے اندر اتنی توانائی تھی کہ بالآخر ایک کنیکشن ہمارا اسلام کے ساتھ باقی رہا, ایک کنیکشن محبت کا کنیکشن, جذباتی کنیکشن ہمارا اہل بیت کے ساتھ باقی رہا. یہ اس مکتب کی جاذبیت تھی. دشمن اس کو ختم نہیں کر سکا, یعنی اس نے ساری کوششیں کر لی ہمیں اہل بیت کے دین سے دور کر دیا, اور اسی میں مثال بتاتا ہوں کیسے دور کیا. لیکن ان تمام کے باوجود دشمن ہمیں اہل بیت سے دور نہیں کر سکا, ان کی تعلیمات سے دور کر دیا, لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکا. یا اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں, رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کر دیا, لیکن رسول اللہ کی محبت نکال نہیں سکا. ٹھیک ہے, تمام انحراف کے باوجود کیوں کیا گیا کہ اس نے دین کی, اہل بیت کی تعلیمات کی, اسلام کی تحریف کر دی, اس کے معنی کے اندر تبدیلی لے کے آ گیا. لیکن وہ جو جذباتی پہلو, اب دیکھیں یہ بھی آئمہ کی پلاننگ تھی. ہمارے یہاں بعض دفعہ تصور کیا جاتا ہے کہ مثلا صرف خالص علمی اور شعوری لیول کے اوپر کام کیا جائے, جذباتی کام نہ کیے جائیں. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عزاداری کا کانسیپٹ ہمیں عطا کیا, آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عزاداری کے طریقے بتائے, عزاداری کی اہمیت بتائی, گریے کی اہمیت بتائی, اس کے اندر ایک بڑا حصہ وہ ہے جو ہمارا جذباتی رابطہ قرار دیتا ہے کربلا کے ساتھ, شعور سے زیادہ جذباتی رابطہ قرار دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن پلان سارا کر رہا تھا شعور کے مسئلے کے اوپر, اور جذباتی وابستگی اتنی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوی کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی انسان ہلکا سا بیدار ہو, ہلکا سا ایک کلک کرے اس کا ذہن کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے, یہ جذباتی وابستگی دوبارہ اسے کھینچ کر اس شعور کی جانب لے کر آ جائے گی. یہ آئمہ کی پلاننگ تھی کہ یہ نہ ہو کہ مسئلہ, جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ ہوتا ہے نا, خالص ٹھیٹ علمی مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. دیکھیں انحراف کا جو میں بار بار بول رہا ہوں کہ حتیٰ ہمارے مکتب کے اندر بھی انحراف آیا, آپ دیکھیں آج بھی آپ کئی شیعوں سے جا کے پوچھ لیں کہ حکومت، سیاست، اجتماع، آیا اس کا بہت ڈائریکٹ مستقیم رابطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے یا نہیں ہے؟ 90% افراد اس بات کی آپ کو گواہی دیں گے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، یا پوچھ کے دیکھ لیں، کہیں گے حکومت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں رکھتی، آئمہ نے تو ٹھکرا دی حکومت. یعنی لوگوں کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ آئمہ نے حکومت ٹھکرا دی. خوب ٹھکرا دی تو آپ پھر جو آئمہ کے بجائے حکومت لے کر بیٹھ گئے تھے آپ کیوں ان کے مخالف ہیں؟ بھائی جب آئمہ نے ٹھکرا دی بالفرض، آئمہ نے لینی نہیں تھی، آئمہ کا نہ ذمہ داری تھی نہ حق تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جو جنہوں نے حکومت پہ آ گئے، جو حکومت پہ قابض، جیسے آپ کے بقول قابض ہو گئے، آپ کی ان سے پھر کس بات کی دشمنی ہے؟ بالآخر کسی نے تو حکومت کرنی تھی. اگر آپ کے مطابق آئمہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ صحیح ہے، جو جنہوں نے حکومت کی، پھر آپ کی ان سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بعض دفعہ بڑے بڑے افراد جن کے معاشرے کے اندر ایک حیثیت ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی حکومت نہیں کی، رسول اللہ صرف دلوں پہ حکومت کیا کرتے تھے، واضح طور پر کہہ دیتے ہیں. خوب اگر رسول اللہ نے دلوں پہ حکومت کی تھی، مولا علی نے بھی دلوں پہ حکومت کی تھی، تو جو حکومت ان سے چھینی گئی تھی، جس حق کے چھیننے کا ہم بات کرتے ہیں، جس حق کے چھیننے کی زیارت کے اندر ہم کہتے ہیں خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ سے آپ کے حق کو چھینا، وہ کون سی چیز تھی جس کو چھینا گیا؟ وہ اہل بیت کی فضیلتیں تھیں، قابل یعنی اس قابل یعنی جو فضیلتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں وہ چھینی جا سکتی ہیں، جو اہل بیت کے کمالات ہیں وہ چھینے جا سکتے ہیں. تو پھر ہماری لڑائی کس بات کے اوپر ہے؟ یعنی یا تو کچھ چھینا نہیں ہے، یا اگر چھینا ہے تو ہم مدعی ہوں گے، ہم دعوے دار ہیں اس بات کے کہ یہ حق تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور صرف حق نہیں تھا، ذمہ داری تھی اہل بیت کی. کیوں ذمہ داری تھی؟ کیونکہ یہ انسانیت کی ہدایت کا وسیلہ تھا. کوئی اور آ کے بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے رہبر معظم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد یہ حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں آ جاتی اور ایک نسل مکمل طور پر اس عصمت کے ماتحت تربیت پا جاتی، تو اسلام کے اندر منافق نام کا کوئی فرد موجود نہیں ہوتا. دشمن کو معلوم تھا، اس نے بنیاد سے، دیکھیں بہت سارے چیزیں آپ اصلاح نہیں کر سکتے، ہاں آپ انفرادی زندگی کے اندر بہت اچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ دنیا کے ظلم و ستم کے خلاف نہ بولیں، آپ دنیا کے اندر جو جبر قائم ہے اس کے خلاف نہ بولیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. بہت سارے ممالک کے اندر شیعہ کہتے ہیں مطلب پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں تو آزادی ہے، جلوس نکالتے ہیں ہم، یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اول تو پاکستان کے اندر بھی یہ آزادیاں موجود ہیں، بالفرض ظلم ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ریئیکشن عالم اسلام کے اندر کہاں سے اٹھتا ہے، چاہے وہ شیعوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یعنی چاہے عمومی مسئلہ ہو، چاہے وہ شیعوں کا خاص مسئلہ ہو، سب سے پہلے ریئیکشن پاکستان سے آتا ہے. ظاہر سی بات ہے دشمن کو یہ چیز کھٹکتی ہے. تمام بے شعوری کے باوجود، تمام جہالت کے باوجود، ہمارے معاشرے کے اندر پڑھائی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جہالت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مشکلات ہیں، ہر قسم کی مشکلات ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو جذباتی وابستگی دین سے موجود ہے، دشمن کو یہ بالآخر کھٹکتی ہے، اور جیسے ہی آپ ریئیکشن دیتے ہو وہ آپ کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے. بہت سارے ممالک کے اندر جب آپ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے، جب آپ تمام کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام، ایسا کام جو آپ کو نقصان نہیں دیتا ہم کرتے رہیں گے، تو اگر یہی آئمہ کر دیتے تو کوئی امام شہید نہیں ہوتا. اگر یہی اسی طرح آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارتے، ان کا معاشرے سے کوئی سروکار نہ ہوتا، اجتماع سے کوئی سروکار نہ ہوتا، دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم سے کوئی سروکار نہ ہوتا، تو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے دیگر مسلمانوں، بہت سارے دیگر مکاتب کے اماموں کی طرح، بہت سارے دیگر مکاتب کے فقیہوں کی طرح آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نہیں چھیڑتا. منصور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ آپ مدینہ کی مسجد کے اندر میں آپ کے لیے ممبر لگوا کے دیتا ہوں. کون منصور جو امام کو قتل کرتا ہے؟ یعنی انسان تصور کرے کہ جو دین کا پہلو، جو دین کا چہرہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر نظر آ رہا ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر نظر آ رہا ہے، جو قرآن کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ اتنا مبہم دھندلا کر دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. جب بھی ولایت کا معنی کریں گے، کوئی دوستی میں ڈال دیں گے، ہم بھی وہی معنی کر رہے ہوتے ہیں جو اہل سنت نے ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیا. جہاں آپ دیکھیں گے ولایت کا معنی، وہاں دوست کا معنی ہم لوگ کر لیتے ہیں، سوائے مولا علی کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے الگ مسئلہ ہے، لیکن جب دیگر عموماً قوانین کی بات آتی ہے تو ہم مولا علی کے حتیٰ اس فضیلت کا بھی اوپر بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں. خوب ہم کہتے ہیں نا مولا یعنی حاکم قرار دیا، سربراہ قرار دیا، سرپرست قرار دیا. خوب کس چیز کا؟ دلوں کا قرار دیا، تو وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں نا، رسول اللہ نے جو ظاہری حکومت دی رسول اللہ کی، اس کا حاکم، اس کا رہبر، اس کا لیڈر، اس کا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا. اور امیر المومنین نے اس کا دعویٰ کیا، امیر المومنین اس وقت اس بات کے مدعی تھے کہ یہ حق کس کا ہے؟ امیر المومنین کا ہے. امام حسن، امام حسین، باقی تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے مدعی تھے. لہذا یہ البتہ یہ ایک پہلو ہے، اجتماع یعنی اجتماعی فعالیت کا ایک پہلو ہے کہ سیاسی فعالیت، حاکمیت کے لیے کوشش کرنا اور اس کو اختیار کرنا، لیکن بالآخر باقی پہلو بھی موجود ہیں اجتماع کے، اجتماعی مسائل کے اندر ائمہ علیہ الصلوۃ. کیوں؟ کیونکہ بنیادی ہیں. اگر معاشرہ فاسد ہوگا، اگر معاشرے کے اوپر بے دینی حاکم ہوگی، اگر معاشرے کے اوپر ضد دین ارزش اور جسے ہم کہتے ہیں اقدار حاکم ہوں گے، نتیجہ نکلے گا کہ پورا معاشرہ آہستہ آہستہ فساد کا شکار ہو جائے گا. خالی انفرادی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں کسی طرح، میں نماز پڑھ لوں، میں اپنے روزے رکھ لوں، میں سیدھا گھر سے نکلوں، آنکھ بند کر کے مسجد آؤں، نماز پڑھوں، آنکھ بند کر کے واپس چلے آؤں. اگر یہی کام کرنا ہوتا تو بہت ساری دنیا کے اندر مسائل تشیع کو نہ برداشت کرنے ہوتے، نہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مصیبتیں برداشت کرنی ہوتی. دیکھیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا کوفہ جانے کے علاوہ اور راستے نہیں تھے؟ مکہ جانے کے علاوہ اور راستے نہیں تھے؟ تھے نا، لوگوں نے مشورہ بھی دیا لیکن نہیں گئے. باقی ائمہ کی زندگی کے اندر حالات کیونکہ مختلف تھے، لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس شواہد ہیں. فی الحال ہمارا یہ مستقیماً ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس شواہد ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس راہ میں کوشش کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے دشمن بھی بعض دفعہ اس بات کا اقرار کیا کرتا تھا، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعض دفعہ اس چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. بس ابھی پہلے مرحلے کے اوپر جو ہمارے بات ہوئی اس کا خلاصہ کروں کہ اسلام اور اسلام کی طرح ہر وہ تحریک جو معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے، اس کے اندر تین بنیادی پہلو ہونا ضروری ہیں. پہلے یہ کہ خود مکتب صحیح ہو، اس کے قوانین صحیح ہوں، باہدف ہو، بامقصد ہو. دوسری چیز، اس کے ماننے والے جو اس کے ذریعے معاشرے کے اندر اصلاح کریں گے وہ اس کی صحیح شناخت رکھتے ہوں. میں نے آپ کو مثال دی تشیع کا، جو آج چہرہ بعض دفعہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ اس سے بالکل مخالف ہے جو تشیع کا چہرہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش کیا جا رہا تھا. یعنی ممبر سے ایک شخص واضح طور پہ آگے کہتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کرنے نہیں آئے تھے، پبلک نیچے بیٹھ کے واہ واہ کرتی ہے. بھائی پھر کس بنیاد کے اوپر آپ لڑ رہے ہو؟ کس بنیاد کے اوپر آپ کا اختلاف ہے؟ کس حق کے حاکمیت کی بات کرتے ہو مولا علی کے لیے؟ کون سا حق ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چھینا گیا؟ فدق. بس آپ دیکھیں فدق کی تاریخ، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا فدق کو مانگا، کس دور کے اندر کس امام نے فدق مانگا؟ امام موسیٰ کاظم نے مانگا نہیں، امام موسیٰ کاظم کو زبردستی دینے کی کوشش کی گئی، اور امام نے ایسا ایک جواب دیا کہ جس کے وجہ سے ہارون ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا. امام نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہماری لڑائی فزق پہ نہیں تھی، ہماری لڑائی اس تخت پہ تھی جو جس پر تم حاکم ہو. ہارون پریشان ہو جاتے اور روایت کہتی ہے اس کے بعد ہارون نے فیصلہ کیا کہ امام کو زندان میں ڈال دیا جائے. بس صحیح شناخت ہونا ضروری ہے. اگر صحیح شناخت نہیں ہوگی، ہم نعرے لگاتے رہیں، ہم اذان میں علی اللہ کہتے رہیں، ہم کالے کپڑے پہنتے رہیں، ہم اداداری کرتے رہیں، یہ اپنی جگہ، ثواب، واجب، ضروری، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جہاں ائمہ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. اچھا، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری ایک جذباتی وابستگی ائمہ کے دین سے ایجاد کرتی ہیں. اگر یہ بھی چھوٹ جائیں گی، اور شعور تو ویسے ہی نہیں ہے، تو ہمارا کوئی بھی تعلق ائمہ سے نہیں بچے گا. لہذا ان چیزوں کو حفظ کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، اور ان کے ذریعے ان تعلیمات تک پہنچنا ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان کر کے گئے. اور وہ ہمارے پاس، یعنی جو تیسرا پہلو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ائمہ کی اس تحریک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جان دینے کو تیار ہیں. کس پر جان دینی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، پکچر کلیئر نہیں ہے، مبہم ہے ہمارے لیے. لہذا ہماری جو سب سے پہلے اپنے لیے ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر معاشرے کے لیے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دین کی صحیح شکل واضح ہونی چاہیے. قرآن کی تعلیمات کی، اہل بیت کی تعلیمات کی صحیح شکل ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں کیا تو ہم بہت سارے کام کرتے رہیں گے، دین چلتا رہے گا. بالآخر اللہ کا ایک سسٹم ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کوئی اور قوم آئے گی، وہ اس علم کو اٹھائے گی، اور پھر ایک شعوری وابستگی ایجاد ہوگی. بالآخر یہ سلسلہ جب تک اس غیبت کے دور کے اندر یہ امتحان امت نہیں دے دے گی کہ وہ جذبات کے ساتھ ساتھ شعور بھی اپنے اندر پیدا کر چکی ہے، جب تک وہ امامت کا جو تصور ہے جو اللہ نے جس کے لیے اس امت کو منتخب کیا ہے وہ اس تک پہنچ نہیں پائے گا. بالآخر ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں خدا نے متعال فرماتا ہے لیقوم الناس بالقسط, یعنی ایک طرف وہی بات کہ ہم دین کو پوری دنیا پر غالب کریں گے, ہر آئیڈیالوجی پر, ہر فکر پر, ہر نظام پر, ہر کلچر پر دین غالب آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر ہمارا قرآن کے اوپر یقین ہے, اگر ہمارا اللہ کی تعلیمات, رسول اللہ کی تعلیمات, اہل بیت کی تعلیمات پر یقین ہے. دوسری چیز, یہ کام کون کرے گا؟ مولا علی آئیں گے, امام زمانہ آئیں گے, ذوالفقار ہاتھ میں ہوگی, جیسے ہی وہ نکالیں گے چمک نکلے گی, ساری دنیا ایسے ہی ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی. نہیں, لے یقوم الناس بالقسط, لوگ کھڑے ہوں گے یہ کام انجام دیں گے, لوگ کھڑے ہو کر قیام کریں گے. اگر لوگ تیار نہیں ہوں گے یہ قیام ممکن نہیں ہے. اللہ ہوگا, کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ بالآخر وہ کسی نتیجے تک پہنچے گا. اور یہی وہ امید تھی جس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سیشن کے اندر اس کو مزید واضح کریں گے. کیونکہ ٹائم اتنا ہو گیا ہے کہ نیچے دعا افتتاح کا بھی وقت ہو چکا ہے, بہتر ہے کہ ہم کل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سر وقت 8:30 بجے آپ احباب جو ہیں یہ آ جائیں, اور 8:30 پہ ہم اس کو شروع کر دیں اور 9:15 تک ہم اس کو اینڈ کریں, کیونکہ صرف 2 جلسے ہیں ہمارے. 9:15 پہ اینڈ کریں, 9:30 تک 10-15 منٹ جو ہیں اگر سوال جواب کچھ ہو سکے تو رکھیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ 9:30 پر ہم اس سیشن کو ختم کر دیں. ایک دفعہ درود بھیجیں پر محمد و آل محمد پر.